شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات، آدھی رات یا اس میں سے کم کر دے تھوڑا سا، یا زیادہ کر اس پر، اور کھول کھول کر پڑھ قرآن کو صاف۔ ہم ڈالنے والے ہیں تجھ پر ایک وزندار بات، البتہ اٹھنا رات کو سخت روندتا ہے اور سیدھی نکلتی ہے بات، البتہ تجھ کو دن میں شغل رہتا ہے لمبا، اور پڑھے جا نام اپنے رب کا اور چھوٹ کر چلا آ اسی کی طرف سب سے الگ ہو کر۔ مالک مشرق اور مغرب کا اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، سو پکڑ لے اس کو کام بنانے والا، اور سہتا رہے جو کچھ کہتے رہے، اور چھوڑ دے ان کو بھلی طرح کا چھوڑنا، اور چھوڑ دے مجھ کو جھٹلانے والے کو، اور چھوڑ دے مجھ کو جھٹلانے والوں کو جو آرام میں رہے ہیں، اور ڈھیل دے ان کو تھوڑی سی، البتہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر، اور کھانا گلے میں اٹکنے والا، اور عذاب دردناک۔ جس دن کے کانپے کی زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے تودے پھسلتے۔ بزرگان محترم، یہ سورۃ المزمل ہے، ترتیب کے اعتبار سے 73ویں سورت ہے، مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، 20 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ مزمل اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں مزمل کا ذکر ہے۔ یہ سورت اپنے اندر بہت سے مضامین رکھتی ہے اور اللہ کی بہت سی ہدایتیں ہیں، اور انسان مسلمان جن باتوں سے ترقی کر سکتا ہے ان کو اللہ نے اس سورت میں بیان کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل، ऐ कपड़े में लिपटने वाले। आगे जो सूरत है सूरतुल मुद्दसिर, उसका भी यही माना है, ऐ कपड़े में लिपटने वाले, कंबल ओढ़ने वाले। यहां दो वाकये हैं, एक वाकया तो आगे सूरतुल मुद्दसिर से मुताल्लिक है। यहां सूरह मुज़म्मिल से मुताल्लिक आपको कपड़े में लिपटने वाले अल्लाह ने क्यों कहा? तो एक वाकया यह है कि मक्का के काफिर और मुशरिक कुरैश दारुल नदवा में जमा हुए। दारुल नदवा उनके मशवरे का मकाम था। वहां जमा हुए, जमा होकर उन्होंने मशवरा किया कि आप के ताल्लुक से कोई लकब होना चाहिए। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई नाम तजवीज करना चाहिए कि अगर हम कुछ भी कहें तो उस नाम से कहने से सारे लोगों को समझ में आ जाए। तो कुछ लोगों ने राय दी कि काहिन कहा जाए, यानी नुजूमी, लेकिन सारे लोगों ने उसको रद्द कर दिया कि आप ना नुजूमी हैं ना आपका कलाम नुजूमियों जैसा है। फिर कुछ लोगों ने राय दी कि मजनून कहा जाए, नऊज़ु बिल्ला, लेकिन सभी लोगों ने उसको गलत करार दे दिया कि आप में मजनून की कोई बात नहीं है। फिर तीसरी राय आई कि आपको साहिर और जादूगर कहा जाए। कुछ लोगों ने उसको रद्द किया कि आप जादूगर नहीं हैं, लेकिन फिर ये बात तय हो गई चूंकि आपकी बात से आपके कलाम से दोस्त और दोस्त में जुदाईगी हो जाती है, इसलिए ये नाम ठीक है। आपको साहिर कहना, जादूगर कहना ठीक है, इसलिए कि आपकी बात से दोस्त और दोस्त में जुदाईगी पैदा हो जाती है। जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को कुरैश का ये मशवरा पहुंचा और ये खबर पहुंची कि इस तरह से आपके हक में ये नाम तजवीज हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा गम हुआ, फिक्र हुई। उसी गम और फिक्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक बड़े कपड़े से लिपट गए और मजबूत अपने आप पर उसको लपेट लिए, तो अल्लाह को बड़ा प्यार आया। अल्लाह ने फरमाया कि उनकी बातों से वो कपड़े लिपटने वाले रंजीदा होने की जरूरत नहीं, उनकी बातों से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ने आपको मुज़म्मिल से खिताब किया, जो आपकी खास हालत थी कि रंजीदा होकर आप कपड़े लिपट लिए, तो अल्लाह को हालत पसंद आई और कहा कि आपको रंजीदा होने की जरूरत नहीं है। आगे अल्लाह ने बड़ी अहम हिदायतें दी, आप ये काम करते रहिए, हमारी मदद आपके साथ है। जो हिदायत आपको दी जा रही है उन पर अमल कीजिए, हमारी मदद आपके साथ है। तो ये एक खास हालत है जिस हालत से अल्लाह खुश होकर आपको खिताब कर रहे हैं। जैसे एक मर्तबा हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हुमा में कुछ बातचीत हो गई, हजरत अली नाराज होकर घर से निकल गए और कहीं चले गए। इतने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा के घर आए, पूछा कि अली कहाँ है? तो उन्होंने कहा हम दोनों में कुछ बातचीत हो गई और अली नाराज होकर यहां से निकल गए। आपने आदमी भेजा तलाश करो कहां है, तो एक आदमी ने कहा कि मस्जिद में सो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी खुद पहुंचे और हजरत अली को जगाया और जगाते हुए कहा कुम या आबा तुराब, वो मिट्टी वाले उठ खड़े हो जाओ। वो मिट्टी वाले, हजरत अली के बदन पर मिट्टी लगी थी, वहां तो कोई फर्श नहीं था, मिट्टी वाले उठ खड़े हो जाओ। तो हजरत अली को ये नाम, ये लकब इतना पसंद आया कि अपने नाम के जुज के साथ अबु तुराब उन्होंने लगा लिया, अबु तुराब मिट्टी वाले उन्होंने जोड़ लिया था। तो उसी कबील से है या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ कपड़े लिपटने वाले, कुमी लैला इल्ला कलीला, रात भर खड़े रहिए, नमाज पढ़िए मगर थोड़ी सी रात। यानी काफिरों की बातों से और उनके मशवरों से रंजीदा होने की जरूरत नहीं। आपको हम हुक्म देते हैं कि आप नमाज तहज्जुद का एहतिमाम करें, नमाज तहज्जुद की पाबंदी करें। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कुमिल लैला इल्ला कलीला। नमाज तहज्जुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबाए कराम पर शुरू इस्लाम में फर्ज थी। शुरू इस्लाम में आप पर भी और सहाबा पर भी नमाज तहज्जुद फर्ज थी। ये उस वक्त की बात है जब पांच नमाजें फर्ज नहीं हुई थी। पांच नमाजें शबे मेहराज में फर्ज हुई हैं। जब पांच नमाजें आप पर और आपकी उम्मत पर फर्ज हो गई तो फिर नमाज तहज्जुद सुन्नत बना दी गई, उसकी फर्जियत बाकी नहीं रही। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी नमाज तहज्जुद पढ़ते रहे एक दो रातों के अलावा। कुमी लैला इल्ला कलीला, आप नमाज पढ़िए रात भर मगर थोड़ी सी रात। एक तर्जमा है मगर किसी किसी रात, यानी चूंकि फर्ज और वाजिब नहीं है, किसी रात अगर छूट जाए कोई हर्ज नहीं। और एक तर्जमा है कि आप रात भर नमाज पढ़िए मगर थोड़ी सी रात, कुछ रात आराम भी कीजिए, कुछ रात आराम भी कीजिए। अब यहां ये बात है कि कुछ रात उसकी मिकदार क्या है, उसकी मिकदार अल्लाह खुद बता रहे हैं कि ऐसा करें कि आधी रात आप सो जाएं, आधी रात आप नमाज पढ़ें। आधी रात आप सो जाएं और आधी रात नमाज तहज्जुद पढ़ें। और आगे ये कह रहे हैं कुछ घटा दीजिए, कुछ घटा दीजिए, यानी आधी से ज्यादा रात सो जाएं और उससे कम कियाम करें नमाज पढ़ें। आधी से ज्यादा दो तिहाई हिस्से होते हैं, आधी से ज्यादा जो हिस्सा है वो दो तिहाई है, तो मतलब ये हुआ कि रात के तीन हिस्से करें, दो हिस्से सो जाएं और एक हिस्सा आप नमाज पढ़ें। और आगे चलकर अल्लाह कहते हैं कुछ इजाफा भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का मतलब ही हुआ कि आधी में कुछ इजाफा करेंगे तो दो तिहाई रात आप नमाज पढ़ें और एक तिहाई रात आप आराम करें। ये तीन सूरतें अल्लाह ने आपको दी और इन तीन सूरतों में से इख्तियार दे दिया, आप जिस पर अमल करना मुनासिब समझते हैं और जो आपके लिए आसान हो उस पर आप अमल करें। आधी रात कियाम करें या दो तिहाई रात कियाम करें या एक तिहाई रात कियाम करें। आधी रात कियाम करते हैं तो आधी रात सोएंगे, दो तिहाई रात कियाम करते हैं तो एक तिहाई रात सोएंगे, दो तिहाई रात सोते हैं तो एक तिहाई रात कियाम करेंगे। ये तफसील है जो अल्लाह खुद बयान कर रहे हैं। और اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کم و بیش ہوتا رہتا تھا، اور تہجد کہتے ہیں اس نماز کو جو رات کے حصے میں پڑھی جائے۔ کچھ علماء کے نزدیک آخر رات میں پڑھی جانے والی نماز نماز تہجد ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک رات کے جس حصے میں بھی نفل نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے۔ اور علماء نے یہ بات اہم بات بیان کی ہے کہ ان دو باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، افضل اور بہتر صورت آخر رات میں پڑھنے کی ہے، اور جائز رات کے کسی حصے میں بھی پڑھنا ہے۔ رات کے کسی حصے میں بھی اگر نفل پڑھ لی جائے تو تہجد کا ثواب ملے گا، لیکن زیادہ بہتر افضل صورت یہ ہے کہ آخر رات میں یہ نماز پڑھی جائے۔ آخر رات میں ایک تہائی رات میں اگر یہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کے فائدے کیا ہیں اللہ خود اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آخر رات میں نماز پڑھنے سے کیسے فائدے ہیں اور اس سے کیا کیا خوبیاں حاصل ہوتی ہیں اللہ ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اے کپڑے لپٹنے والے، دشمنوں کی بات سے رنجیدہ نہ ہو جائیے، آپ نماز تہجد کا اہتمام کیجیے۔ قم اللیل الا قلیلا، نماز پڑھیے رات بھر مگر تھوڑی سی رات، نصف ہو تھوڑا سا حصہ کیا ہے اللہ خود اس کی تشریح کر رہے ہیں، نصف ہو ابن قسمی ہو قلیلا، آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر دیجئے۔ آدھی رات نماز پڑھیے، آدھی رات آرام کیجئے، یا اس میں سے اور کچھ کم کر دیجئے کہ آدھی رات سے زیادہ آرام کیجئے اور اس سے کم ایک تہائی رات تہجد پڑھیے، اور زد علیہ یا اس پر اور بڑھا دیجئے، یعنی آدھی رات سے زیادہ نماز پڑھیے اور آدھی رات سے کم ایک تہائی رات آپ آرام کیجئے۔ یہ تین صورتیں ہیں، جس پر بھی آپ عمل کریں گے آپ کو اختیار ہوگا۔ ورتل قرآن ترتیلا، دوسرا حکم دے رہے ہیں، جب آپ تہجد پڑھیں تو قرآن پاک کو الگ الگ صاف صاف پڑھیں، کھول کھول کر پڑھیں۔ ورتل قرآن ترتیلا، الگ الگ ادائیگی ہو، ہر ہر حرف کی ادائیگی الگ ہو، صاف صاف اس کو پڑھا جائے، اچھی آواز میں ٹہر کر تجوید کی رعایت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، تو یہی ترتیل ہے، یہ نور علی نور ہے۔ یہ بہت زیادہ پسندیدہ صورت ہے کہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ القما، بہت بڑی شخصیت صحابی یا تابعی، انہوں نے ایک آدمی کو سنا کہ بڑے اچھے انداز سے قرآن پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے لوگوں سے کہا لقد رتل القرآن فداہ ابی و امی، اس نے قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا، اس پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک ہی آیت پڑھ رہا تھا، رو رہا تھا، آپ نے فرمایا لوگوں اللہ نے ترتیل کا جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے، یہ جو شخص پڑھ رہا ہے وہ یہی ترتیل ہے، اس کو سن لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ جو نبی قرآن کریم الگ الگ ٹہر ٹہر کر اچھی آواز سے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان کی طرف بہت ہی زیادہ کان لگاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام جس قدر ٹہر کر صاف آواز میں اور عمدہ آواز میں پڑھا جائے اللہ خوش نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا، خوش ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی کی قرات رات میں کیسے ہوتی تھی، رات کی نمازوں میں کیسے ہوتی تھی، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس قدر واضح انداز میں بتایا کہ سارے لوگ سمجھ گئے اللہ کے نبی کیسے پڑھتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر بتایا اور الگ الگ ادائیگی تھی. اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اللہ کے نبی جب بات چیت کرتے اس قدر واضح صاف اور بہت کھل کر کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی گننا چاہے تو گن سکتا. آپ کے کلام میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، اگر کوئی گننا چاہے تو گن سکتا. جب آپ کے کلام کا یہ انداز ہوگا ہے تو آپ اللہ کا کلام کیسے پڑھتے ہوں گے. اس لیے ورتل القرآن ترتیلا، یہاں سے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے نماز تہجد میں مختصر سی جو قرات ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نماز تہجد اسی لیے ہے کہ لمبی لمبی قرات ہو. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اتنی لمبی نماز تہجد کی پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، پاؤں ورم کر جاتے تھے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، اتنی اتنی سورتیں پڑھ رہے ہیں گویا سات آٹھ پارے پڑھ لیے. تو یہ بہت لمبا قیام ہے، اور لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا قاعدہ، یہ سارے اگرچہ مطلوب ہیں لیکن ان میں قیام جس قدر لمبا ہو اور اس میں قرآن مستقل پڑھا جائے یہ صورت اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک پڑھیے صاف صاف کھول کھول کر. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، دو باتیں اللہ نے یہاں بتائی، ایک تو تہجد کا اہتمام کیجیے اور ایک قرآن پاک کھول کھول کر پڑھیے. علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں بھی کھول کھول کر صاف صاف پڑھنا چاہیے، نماز سے باہر بھی ایسے ہی پڑھنا چاہیے. اللہ کا کلام ہے، نماز میں ایک حکم، نماز سے باہر دوسرا حکم، ایسا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم بلا شبہ آپ پر ایک وزن دار بوجھ ڈالنے والے ہیں. قولا ثقیلا، ایک وزن دار بات اور ایک وزن دار بات کا بوجھ ہم ڈالنے والے ہیں. اس میں وزن دار بات، اس سے مراد قرآن کریم ہے. قرآن کریم قول ثقیل وزن دار کیوں ہے؟ علماء نے لکھا ہے وزن دار دونوں اعتبار سے ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی ہے، معنی اور مطلب کے اعتبار سے بھی ہے. الفاظ کے اعتبار سے قرآن کریم اس قدر وزن دار ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی، حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سخت جاڑے میں، کڑاکے کی سردی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور بدن سے پسینہ خوب بہتا تھا، کہ سخت جاڑے میں پسینے سے شرابور ہو جاتے اور پسینہ پسینہ ہو جاتے. حدیث میں آتا ہے کہ کبھی آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اور وہی نازل ہوتی تو اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہ کر پاتی اور بیٹھ کر اپنی گردن نیچے رکھ لیتی، اس کو برداشت کی طاقت نہیں ہوتی تھی، وہ اس قدر وزندار ہو جاتی کہ بیٹھ جاتی اور گردن نیچے ڈال دیتی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھا ہوا تھا، آپ کی ران کھڑی ہوئی تھی، اتنے میں آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی ران میرے ران پر گر گئی، تو میرے اوپر اتنا بوجھ پڑا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اب میری ران پھٹ جائے گی.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس قدر بوجھ ہوتا تھا, اور بخاری شریف میں ساری تفصیل ہے کہ اللہ کے نبی پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی, اور یہ صورت اللہ کے نبی پر بہت بھاری ہوتی تھی, اور کبھی فرشتہ سامنے آ کر آپ کے سامنے قرآن سناتا تھا, یہ صورت بھاری نہیں ہوتی تھی. وہ صورت چونکہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور وحی آپ کے دل میں ڈالتا اور آپ سے بات کرتا تو وہ آسان صورت تھی, لیکن گھنٹی بجنے کی شکل میں جو وحی آتی تھی وہ صورت بہت ہی زیادہ بھاری ہوتی تھی. حدیث میں یہ بات آئی ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قول ثقیل وزندار بات ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں, اور معنی اور مطلب کے اعتبار سے بھی قرآن وزندار ہے کہ قرآن پاک سے ہی سارے احکام نکلے ہوئے ہیں, ان احکام پر عمل کرنا, ان احکام کو لوگوں تک پہنچانا, عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا, یہ اس قدر بھاری اور اہم فریضہ ہے اللہ کی توفیق کے بغیر آسان نہیں ہوگا کہ ہر ہر حکم پر عمل کیا جائے اور ہر ہر حکم کما حق پہنچایا جائے, اللہ کی توفیق کے بغیر یہ آسان نہیں ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں الفاظ اور تلاوت کے اعتبار سے بھی بھاری ہے, معنی اور مطلب تبلیغ کے اعتبار سے بھی بھاری کلام ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. آگے اللہ تعالی قرآن کریم کی اور تلاوت کی ایک حکمت بیان کر رہے ہیں کہ تہجد کا حکم آپ کو کیوں دیا جا رہا ہے, اور آخر رات میں اٹھ کر پڑھنے کو کیوں کہا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ آخر رات میں ایک تہائی رات ہو, آخر رات میں آدمی جب نیند سے بیدار ہو کر نماز پڑھے گا تو اس سے نفس کچلا جائے گا, اس لیے کہ یہ بہت بھاری ہے نفس پر کہ اگر انسان سے کہا جائے کہ شروع رات میں تہجد پڑھ لو اور آٹھ رکعتیں بارہ رکعتیں پڑھ لو تو آسانی سے تیار ہو جائیں گے. کیوں یہ صورت نفس پر بھاری نہیں ہے, لیکن سو کر سو جانے کے بعد گہری نیند ہونے کے بعد پھر نیند سے مقابلہ کر کے بیدار ہونا اور اللہ کے حضور کھڑا ہونا نفس کے کچلنے میں بہت زیادہ مفید ہے. تو یہ فائدہ تو یہ ہے کہ اس طریقے پر عمل کرنے میں انسان غلط خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے گا اور ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا. کیوں اس صورت سے تربیت ہو جاتی ہے رات میں اٹھنے کی اور نفس سے مقابلہ کرنے کی. اور دوسری بات اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری رات میں اس قدر فائدے ہیں کہ ایک تو شور و غل نہیں ہوتا ہے, اطمینان کی رات ہے, لوگ پڑے سو رہے ہیں اور آوازیں نہیں ہیں, دل دماغ سب فارغ ہیں, جو زبان پڑھے گی دل بھی دماغ بھی سنیں گے اور کان بھی سنیں گے, اس طریقے سے وہ بات بہت محفوظ ہوگی اور پوری طرح سے دل میں اترے گی, پوری طرح سے دل کے اندر پہنچے گی, اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور بجائے اس کے دوسرے وقتوں میں دن میں وہ بات نہیں ہوتی ہے, دن میں اس قدر مشاغل اتنے کام ہوتے ہیں, اولاً فرصت ملنا مشکل, فرصت مل جائے شور و غل سے آزادی مشکل, شور و غل سے آزادی بھی ہو جائے دماغ کان اور دل وغیرہ ساتھ نہیں دیتے ہیں, ان کے اندر اس قدر ہجوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا, بلا شبہ رات کو اٹھنا سخت روندتا ہے، یعنی نفس کو کچلنے میں بہت سخت ہے، نفس کو کچلنے میں بہت سخت ہے، وَأَقْوَمْ قِيلًا اور سیدھی بات کے نکلنے میں بہت اہم ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ وَأَقْوَمْ قِيلًا نفس کچلا جاتا ہے اور بات بالکل صاف سیدھی نکلتی ہے اور زبان کے ساتھ کان دل دماغ سب حاضر ہوتے ہیں، یہ بڑا فائدہ ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ رات ہی میں طویل قیام کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ بلا شبہ آپ کو دن میں بڑی مشغولیت ہے، سبحاً طویلا، سبحاً کا اصل معنی ہے گھومنا پھرنا اور تیرنا، گھومنا پھرنا اور تیرنا، یعنی دن میں ایک کام کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا کام، اس قدر لگے رہتے ہیں گویا جب آدمی تیرتا ہے پانی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے اور تیرتے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب دن میں کام شروع ہوتے ہیں تو کام مستقل لگے رہتے ہیں، امور خانہ داری گھریلو کام کاج الگ ہیں اور کمائی کے کام کاج الگ ہیں، اپنے ذاتی احوال الگ ہیں، تو بہت سارے کام ہیں، ان تمام کاموں کے ہجوم میں آپ کے لیے وقت نکالنا اور آپ کی امت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کا اہتمام رات میں کیجیے، نوافل کا اہتمام رات میں کیجیے، اس کے جو فائدے ہیں ان کو اوپر بتایا گیا۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا بلا شبہ آپ کو دن میں بہت لمبی مشغولیت ہے۔ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور اپنے رب کا نام لیجیے اور اللہ ہی کی طرف سب سے الگ ہو کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جائیے، سب سے الگ ہو کر۔ یہاں اور دو باتیں بتا رہے ہیں، پہلی بات تو تھی نماز پڑھنے کی، دوسری بات تھی قرآن کریم صاف صاف پڑھنے کی، تیسری بات ہے اور اپنے پروردگار کا نام لیجیے، اللہ 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 کیا کیجیے، اور جو تسبیحات ہیں ان کو پڑھیے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے نام سے کب غافل تھے؟ آپ تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہی تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کان یذکر اللہ علی کل حین، ہر وقت اللہ کی یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کا نام لیجیے، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں آپ جو اللہ کا نام لے رہے ہیں اس پر پابند رہیے، مداومت کیجیے۔ مداومت اور پابندی کیسے ہو سکتی ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے اللہ کا نام لینے کی ایک صورت یہ ہے، وہ اہم صورت یہ ہے کہ اللہ کے جس قدر ذکر اور جس قدر عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں یہاں آ جاتی ہیں۔ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھنے کا وقت ہے، قرآن پڑھیے، تسبیحات کا وقت ہے، تسبیحات پڑھیے، مخلوق سے ملنا ہے، کاروبار کرنا ہے، معاملات کرنے ہیں، شریعت کے مطابق کیجیے، سونا ہے، اٹھنا ہے، اور دوسرے اپنے انفرادی، اجتماعی، خانگی، بیرونی جس قدر کام ہے سارے کاموں کو شریعت کے مطابق کیجیے۔ یہ جب ہر کام شریعت کے مطابق ہوگا، ہر کام کے وقت شریعت یاد آئے گی تو اللہ یاد آئیں گے۔ تو اللہ کا نام لینے کا مطلب یہ ہے اللہ کا جو نام آپ لے رہے ہیں اس پر مداومت اور پابندی کیجیے، چاہے شکل کوئی بھی ہو، تلاوت ہو، دعا ہو، نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، معاملات ہو، اور اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو بھی معاملہ ہو، ہر معاملہ میں آپ اللہ کا نام لیجیے، شریعت کے مطابق عمل کیجیے۔ وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ چوتھا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جائیے سب سے الگ ہو کر۔ یعنی مخلوق سے منقطع ہو کر خالق کی طرف ہو جائیے، مخلوق سے پوری طرح الگ ہو جانا یہ مراد نہیں ہے، اور ہماری شریعت میں اسلام میں یہ حکم ہے بھی نہیں. پچھلی شریعتوں میں یہ بات تھی کہ گھر بار کو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو چھوڑ کر جنگلات کا رخ کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی بندگی کرتے تھے. انہوں نے خود ایک کام اپنے اوپر فرض کیا لیکن اس کو نبھا نہیں سکے. اور ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا لا رہبانیت اسلام، کہ دنیا پوری طرح سے چھوڑ دینا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی گھر بار کو، بیوی بچوں کو اور کام کاج کو چھوڑ کر کہیں جنگل وغیرہ چلا جائے یا کسی اور کام میں اللہ ہی کے ساتھ مشغول ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے امور ہیں ان تمام امور پر اللہ کا حکم غالب ہونا چاہیے. اللہ کا حکم غالب ہونا چاہیے، بیوی بچوں میں ہے اللہ کا حکم آئے تو اب اللہ کا حکم پورا کریں، پھر بیوی بچوں کا ہے، والدین اور ہمارا معاملہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کا حکم پہلے پھر والدین کا ہے. اس طریقے سے تمام معاملات میں ساری مخلوق سے منقطع ہو کر، الگ ہو کر ہماری طرف چلے آئی، یعنی ہمارا حکم تمام کاروبار پر، تمام معاملات پر غالب ہونا چاہیے. یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ پوری طرح سے دنیا چھوڑ دی جائے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. مشرق اور مغرب کا مالک اور پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس آپ اس کو کار ساز بنا لیجئے. یہ پانچواں حکم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساری مخلوق سے منقطع ہو کر ایک اللہ کی طرف جو آنے کی دعوت ہو رہی ہے، اور اللہ کے حکم پر غالب عمل کرنے کا جو حکم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کا نام ہی دنیا ہے. اس لیے کہ مشرق اسے کہتے ہیں جہاں صبح ہوتی ہے، مغرب اسے کہتے ہیں جہاں رات ہوتی ہے. رات اور دن کا مجموعہ ہی دنیا ہے. تو رات اور دن جہاں جہاں ہے، ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کا رب اور پالنہار ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو اور کس کی طرف ہوں گے؟ رب المشرقی مغربی، جب مشرق و مغرب کا پروردگار ہے تو تمہارا بھی پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو وکیل، کار ساز اور کار فرما بنا لیجیے. وہ آپ کا کار ساز ہے، کام بنانے والا ہے، اسی پر کامل بھروسہ کیجیے. اور کامل بھروسہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اسباب کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں اونٹ پر آتا ہوں، سواری پر آتا ہوں، تو میں اس کو چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ میں اونٹ کو باہر چھوڑ دوں اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اعقلھا وتوکل علیہ، پہلے اونٹ کے پیر باندھو پھر بھروسہ کرو. اسباب اختیار کرنا ہے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، شریعت مطہرہ کا یہی حکم ہے. اسی لیے شیخ صابی کہتے ہیں موت اگرچہ مقدر ہے لیکن اژدہا کے منہ میں ہاتھ مت ڈال. اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا تو موت آئے گی. رزق اگرچہ مقدر ہے، رزق آ کر رہے گا لیکن ہاتھ پیر باندھ کر مت بیٹھ، اس کے لیے ہاتھ پیر مار، اللہ تعالیٰ پھر دیں گے. اور حدیث میں ہے کہ پرندے اللہ پر کس قدر توکل کرتے ہیں، صبح کو خالی پیٹ نکلتے، شام کو پیٹ ایک بھرے ہیں واپس آتے ہیں. علماء نے محدثین نے لکھا ہے کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر توکل نہیں کرتا, سارے پرندے نکلتے ہیں اور نکل کر واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں. اللہ کا یہی حکم ہے, شریعت کا یہی حکم ہے کہ توکل کا یہ معنی نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیں اور ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جائیں, اس کی اجازت نہیں ہے, بلکہ شریعت کے موافق اسلام کے موافق ہاتھ پیر کو کام میں لانا چاہیے, کسب و کمائی کریں, لیکن اللہ پر امید رکھیں کہ کسب و کمائی تو میں نے کر لی ہے, رزق دینے والا اللہ ہی ہے. اور یہ ہوگا کہ میں ہزار کوشش کر لوں کسب و کمائی کر لوں مگر اللہ رزق نہ دے تو یہ ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, بس تم اسی کو وکیل اور کارساز بنا لو, اللہ ہی پر کامل بھروسہ رکھو, اسباب پوری طرح سے اختیار کرنے کے بعد, عقائد اور اعمال کی درستگی کے بعد پھر اللہ کی مدد آئے گی.